بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين المظلومين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اعزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک بار چھوٹا سا مختصر مقدمہ بیان کر دیا جائے کہ ابھی تک ہماری گفتگو میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور ہم اس کے بعد اس سلسلے کو آگے لے کے آپ کی خدمت میں چلیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حسینی تقاضے ہم سے ہیں. ہم نے پہلی مجلس میں صرف یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے تقاضا رکھتے ہیں، اور اس کے اور بھی مقدمات جو تھے عزاداری کے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. دوسری مجلس میں جو ہم نے کوشش کی وہ ہمارے سماج کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا سماج، تو ہمارا سماج کا مطلب صرف شیعہ سماج نہیں ہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کا ایک حصہ شیعہ سماج بھی ہے. ہم پورے سماج کی بات کر رہے ہیں، پورے ہندوستانی سماج میں، آج کے ہندوستانی سماج میں حسینی تقاضے کیا ہیں، یہ ہمارا موضوع تھا. اس کے سلسلے میں کل چیزیں بیان ہوئیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی، مسلمانوں کا پریزنٹ اور آج کے حالات کیا ہیں، اور مسلمانوں کو آئندہ اپنا مستقبل کیسے بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. پھر ہم نے یہ پیش کیا کہ پہلا تقاضا جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ہے وہ بصیرت کا ہے، کہ جس میں تقاضا یہ ہے کربلا کا کہ اہل کربلا جو ہیں ان کے اندر بصیرت ہو. پھر کل یہ بیان ہوا کہ بصیرت جو ہے وہ کیا ہے. بصیرت یعنی ظاہر کو دیکھتے کے ساتھ باطن بھی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. کل جو مثال دی کہ لیپ ٹاپ دیکھنے کے بعد انجینئر اس پہ وہ بصیرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے بنا لیپ ٹاپ، کیسے بنا لیپ ٹاپ. وہ لیپ ٹاپ خالی یہی نہیں کہ کیسے چلے گا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کون سی چیزوں سے خراب ہو جائے گا، تو ان چیزوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کا بہترین استعمال کیسے ہوگا، وہ بھی جانتا ہے. تو وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہے، ظاہر کو دیکھتے کے ساتھ باطن پر بھی اس کی نظر ہے. کل آپ کے سامنے مفصل بیان ہوا، اور انشاءاللہ آج بھی یہی گفتگو کو لے کے آپ کے سامنے آگے بڑھیں گے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. کل مقدمتاً قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، ایک بار پھر آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد باتوں کو آگے بڑھائیں گے. سورہ انعام کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیت فی اتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کفرۃ واخرى کافرۃ. خدا کہتا ہے قرآن مجید میں کہ دو فوجیں تھیں، وہ آپس میں لڑیں. جب دو فوجیں آپس میں لڑیں، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری فوج جو ہے وہ فوج تھی جس نے سرکشی کی تھی اور اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے تھے. خدا کہتا ہے یہ دو فوجیں جب لڑی تو یہ فوجیں اس میں ایک فوج دوسری فوج سے لڑی, لیکن اس میں نشانیاں ہیں. خدا پہلے کہتا ہے اس میں آیتیں ہیں, یعنی نشانیاں ہیں. پھر خدا آگے جا کے کہتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. خدا کہتا ہے کہ خدا نے اس کی مدد کی, اس کی نصرت کی جسے خدا چاہتا ہے. اور پھر کیا ہوا, یہ واقعہ بدر کی جنگ کے بارے میں ہے. کچھ فوجیں اللہ کی طرف سے, اچھا بیچ میں ایک اور چیز ہے جو میں نے مس کر دی, کہ اس میں خدا کہتا ہے جو کافر ہیں, جو سرکش لوگ ہیں, وہ یراؤنہم مثلیہم راء العین, جو کم لوگ تھے مسلمان, ان کو یہ سرکش لوگ جو ہیں مسلمانوں کو دو برابر دیکھ رہے تھے, یعنی جتنے تھے اس سے کئی زیادہ دیکھ رہے تھے. یہ اللہ کی ایک نصرت کی نشانی تھی. پھر خدا یہ پورے واقعے کو بیان کرتا ہے, میں پورا واقعہ بیان کر دوں. ایک فوج اللہ کی طرف سے, ایک اللہ کی فوج کے سامنے, دونوں نے جنگ کی. جو اللہ کی فوج تھی اس میں کم لوگ تھے, لیکن دشمن کو دو برابر دکھ رہے تھے. پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں, یا میری چاہت کے مطابق, یا خدا جو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. خدا نے ان کی مدد کی اور وہ جیت گئے جنگ بدر میں, مسلمان جیت گئے. یہ ہو گیا واقعہ بدر جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے, جو جملہ ہے, آیت کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ پیش کرنا ہے, وہ ہماری مجلس سے ریلیٹڈ. خدا کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. خدا کہتا ہے اس میں عبرتیں ہیں ان کے لیے جو اولی الابصار ہیں, ان کے لیے جو صاحب بصیرت ہیں. یعنی ہر واقعے میں عبرت وہی لے سکتا ہے جو صاحب بصیرت ہو. دوسرے الفاظوں میں کہا جائے تو جو واقعے کو دیکھتا ہے بصیرت نہیں لیتا ہے, خدا اسے اندھا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے تم واقعے کو تو دیکھتے ہو, عبرت نہیں لیتے ہو, تو خدا کے نزدیک تم اہل بصیرت نہیں ہو, اندھے ہو. تو ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت کی زیر میں اسی طریقے سے کربلا کے واقعے کو ہمیں عبرت اور بصیرت, عبرت سے دیکھنا ہے اور بصیرت حاصل کرنا ہے. پہلا عبرت کا معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, عبرت یعنی ایک واقعے سے درس لینا. عبرت جو کلمہ ہے, عبور کرنا, یعنی ایک واقعے کو اس طریقے سے عبور کرنا کہ اگلی بار وہ واقعے میں وہ مسٹیک اور وہ خطا پھر انسان نہ کرے جو خطا کر چکا ہے, اسے کہتے ہیں عبرت. یا ایک ایکسپیرینس کو حاصل کیا, اسے پتا چل گیا یہ کام ایسے ہوتا ہے, اگلی بار وہ جیسے اسے پتا چلا اس درس سے وہ استفادہ کرے, اسے کہتے ہیں عبرت لینا. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت یعنی درس لینے کے بعد جو علم حاصل ہوا اس سے اس کی دیکھنے کی صلاحیت بدل گئی. جب اس کی دیکھنے کی صلاحیت بدل گئی وہ علم حاصل ہونے کے بعد, اب یہ اہل بصیرت ہو گیا اس معاملے میں. اب اسے پتا ہے اس معاملے میں کیسے نقصان ہوتا ہے, کیسے فائدہ ہوتا ہے, اب یہ اہل بصیرت ہو گیا. عزیزان گرامی, یہاں پر آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں مقدمے کے طور پر, کہ بصیرت اور عبرت کے بیچ میں کیا رشتہ ہے, بصیرت اور عبرت کے بیچ میں کیا رشتہ ہے, اور بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے اور عبرت کیسے حاصل ہوتی ہے. عزیزان گرامی, جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو یہ بیان کر دوں کہ ہماری گفتگو کا انداز ایسا ہی رہے گا, ہم یہاں اہل بیت کے در سے درس حاصل کرنے بیٹھے ہیں, یہ ہمارے گفتگو کا انداز آخر تک ایسے ہی رہے گا. عزیزان گرامی, سب سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں ما اکثر العبر ما اقل الاعتبار. امام کہتے ہیں دنیا میں کتنے سارے درس ہیں, بہت سارے درس ہیں, ہر چیز میں درس ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ہے کچھ سوائے درس کے وہ ہر چیز جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اکثر العبر, بہت ساری عبرتیں ہیں دنیا میں, لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو ان عبرتوں سے, ان درس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. امام کا گلہ ہے, امام کا شکوا ہے کہ درس ہیں, لوگ درس لینے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. اس لیے امام کہتے ہیں میں علم کا سمندر ہوں, لوگ ان سے ہدایت لینے کے بدلی یہ پوچھ رہے تھے بتاؤ میرے بال کتنے ہیں. یہ لوگوں کی بصیرت تھی, یہ ان کی پستی تھی کہ علم کا سمندر ہونے کے بعد پوری زندگی پیاسے رہے. عزیزان گرامی, مولا کائنات جو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب آنکھیں کھولیں گے آپ ہر چیز دیکھیں گے, جس سماج میں رہتے ہو دیکھو کہ کیا درس حاصل کر رہے ہو ہر چیزوں سے. میں اس کو اور آگے بیان کروں آپ کے سامنے. پھر امام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں, امام فرماتے ہیں بل استبصار یحصل الاعتبار. امام کہتے ہیں بصیرت کے ذریعے سے عبرت حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ اہل بصیرت ہوں گے تو جب واقعے کو دیکھو گے تو آپ چاہو گے کہ اس واقعے میں میں کوئی عبرت اور درس لوں, وگرنہ ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھو گے اور آپ کے ذہن میں ایک بھی بار یہ سوال نہیں آئے گا کہ مجھے یہاں سے کوئی درس لینے کی بھی ضرورت ہے. امام کہہ رہے ہیں بصیرت کے وسیلے سے انسان عبرت کو حاصل کرتا ہے, یعنی وہ چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں سے عبرت کو حاصل کرنا ہے. وہ نیوز اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, وہ نیوز اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا شڈینتر رچنا چاہ رہے ہیں. وہ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دشمن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے دشمن ہم سے کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتا کچھ ہے, چاہتا کچھ ہے. بصیرت کی آنکھوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے, مولا کائنات کہتے ہیں. ایک اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار. امام کہتے ہیں کہ اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو, دوام اس کا چاہتے ہو, کنٹینیوس عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر بصیرت پیدا کرو. عزیزان گرامی, ان حدیثوں کے ذیل میں آپ کے سامنے ایک کنکلوژن پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان, آپ نے اور میں نے جب بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی حالات کا تجزیہ کرنا ہے تو پہلی چیز ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے, اس سے درس لینا ہے. جب ہم نے درس لیا, درس لینے کے بعد ہمیں اپنی عقل کے ذریعے سے اسے محفوظ کرنا ہے اس درس کو. جب ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا, ہماری زندگی کے اندر ہم اس مرحلے کو پار کر چکے ہوں گے. اب وہ مرحلہ جب بھی ہماری زندگی میں آئے گا تو ہمارے اندر قدرت اور طاقت ہوگی کہ اس مرحلے کا مقابلہ کر سکوں. ایک وضاحت کر دوں میں آپ کے سامنے, ایک صلوات کا سہارا دیں, محمد و آل محمد. ہم نے کل کی مجلس میں یہ دیکھا کہ کس طریقے سے برٹش نے ہمیشہ سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا اور رول کیا. ہم نے دیکھا کس طریقے سے شیعہ سنی کو لڑوایا, کس طریقے سے ہندو مسلمان کو لڑوایا. اگر ہم یہ جان گئے کہ کوئی دشمن ہے جو ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہے, کوئی دشمن ہے جو ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہے, اگر ہم اس واقعے سے عبرت نہ لیں تو قرآن کی نظر میں ہم اندھے ہیں. اگر ہماری بصیرت نہ بڑھے, ہم نہ پہچانیں,
کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے, ہم اس میں لگے اس نے کیا بول دیا, اس نے کیا بول دیا, یہ سوال کیا کر دیا, یہ جواب کیا دے دیا, وہ کیا کر دیا. عزیزان گرامی, یہ سب ان کے گیم ہیں. اہل بصیرت ایسے نہیں ہوتے. ایک اس ہندوستان کے اندر جو لوگ ہندو مسلمان میں تفرقہ لگانے میں لگے ہوئے ہیں, ہیں ایسے لوگ باقاعدہ, ایک چینل پہ آ کر اس شخص نے کھلے عام کہا کہ ہم اس دیش میں ہندو, ہم اس دیش میں شیعہ اور سنیوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ہم کیوں انہیں ایک ہونے دیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتا رہے. کھل کے کہا اس نے. سبرمنیم سوامی نام لے لیتا ہوں, کھل کے کہا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, عبرت یعنی یہ کہ اگر ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ دشمن کا راستہ ہے, اس کے ذریعے سے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے, اس کے ذریعے سے وہ ہمیں کمزور بنانا چاہتا ہے, تو ہم یہ درس لیں اور وہ کام نہ کریں جو وہ چاہتا ہے, بلکہ وہ کام کریں جو خدا, رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں. اب سنیں خدا, رسول اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, مولا کائنات کا حق چھینا گیا, ہم اپنے عقیدے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے. جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, ہم پوری طریقے سے اتحاد کے قائل ہیں, اور مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے, میں بیان کروں گا ابھی. لیکن جب مولا کائنات کا حق چھینا گیا, 25 سال مولا کائنات خاموش رہے, تو مولا کائنات کہتے ہیں میری خاموشی کا سبب, ایک سبب یہ تھا کہ میں چاہتا تھا مسلمانوں میں اتحاد باقی رہے. اگر مولا کائنات 25 سال خاموش رہ سکتے ہو, تو تم 1 گھنٹہ خاموش نہیں رہ سکتے. عزیزان گرامی, ہم علی کے حق میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے, ولایت کے حق میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے, لیکن دشمن کے بنائے ہوئے جال میں پھنسیں گے بھی نہیں. عزیزان گرامی, یہی چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بصیرت ہوتی ہے تو انسان کیسا ہوتا ہے, اور بے بصیرت ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے. غور کریے گا عزیزان گرامی, یہ عبرت, درس اور بصیرت, ہمارے علماء نے تاریخ سے عبرت لی, درس لیا, اس لیے اہل بصیرت ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں دشمن کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, غور کریے گا, سامرہ میں داعش نے, ٹیررسٹ لوگوں نے ہمارے 2 امام کے گنبد کو بم سے اڑا دیا. ہر شیعہ کا دل کیا کرے گا آپ بتائیے. تلوار لے کے, بندوق لے کے راستوں پہ آ جائے. یہی امریکہ اور دشمن چاہتا تھا. امریکہ نے بم پھڑوایا, اپنے پیڑ, اپنے پیسوں پہ پلے ہوئے پروردہ ٹیررسٹ کے ذریعے. ہدف اس کا کیا تھا کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان جنگ ہو جائے. آیت اللہ سیستانی وہاں سے کہتے ہیں کہ کسی مظلوم, کسی بےکس اہل سنت کے گھر پہ اگر تم نے حملہ کیا, تو یہ سمجھ لو ایسا ہے جیسے میرے گھر پہ حملہ کیا. یہ اہل بصیرت ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں دشمن کیا چاہتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں اسلام کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, میں ایک چیز بیان کر دوں آپ کے سامنے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو. کیا کہتے ہیں؟ اپنی جان کہو، اپنی نفس کہو. اگر ہم واقعی میں اہل آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں جس سے اہل سنت کے دل آزاری ہو؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم آیت اللہ سیستانی کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے ہیں تو ان کی باتیں بھی تو ماننا شروع کریں. عزیزان گرامی، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، یہاں پر اہل سنت بھائی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں. اہل سنت بھی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی محفلوں میں نہیں جاتے، مجلسوں میں نہیں جاتے، وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آتے. یہ دیوار کس نے بنائی؟ کیا حسین ابن علی کی محبت میں اتنا دم نہیں کہ یہ دیواروں کو توڑ دے؟ کیوں ہم ان کی مجلسوں میں شرکت نہیں کر رہے؟ عزیزان گرامی، تعصب کی نگاہوں کو چھوڑے، حسین ابن علی کی محبت میں لوگوں کو جوڑے. حسین نے دروازے کھولے ہوئے تھے. عزیزان گرامی، عاشور کے دن تک، غور کریے گا، عاشور کے دن تک حسین ابن علی نے دشمن کی فوجوں میں سے دعوت دیتے رہے، کہا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آ جاؤ. ہم نے اپنی مجلسوں کے دروازوں کو کیوں بند کر دیا؟ عزیزان گرامی، جب حسین نے آخری وقت تک، عاشور تک اپنے دروازوں کو کھولا رکھا تھا. اہل بصیرت یہ ہوتے ہیں، دشمن کے پلان کو سمجھتے ہیں، دشمن کے چال کو سمجھتے ہیں، واقعات سے عبرت لیتے ہیں، واقعات سے بصیرت لیتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک واقعہ اور بیان کر دوں. صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. برٹش سب سے زیادہ ملعون اور خبیث اس دنیا میں کوئی ہے تو وہی ہے جو ان کی سرکار ہے، جس نے جتنا ظلم انہوں نے ہندوستان میں یا دنیا میں کیا شاید ہی کہیں کیا ہوگا. اب ان کا ذکر آ گیا تو ان کے بارے میں پہلے ایک بات بول دوں، پھر اس کے بعد وہ واقعہ بیان کروں. میں نے کل بیان کیا تھا، جب ہم لوگ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کس سے آزاد ہوئے تھے، انہوں نے کتنا ظلم کیا تھا، خالی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. دشمن کو بھول گئے، دشمن کون تھا؟ مسلمانوں کو دشمن بنا دیا، سمجھ رہے ہیں ہم، جو حقیقت دشمن تھا. ایک واقعہ بیان کروں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی بھوکا بنگالی، سنی ہے؟ یہ کہاں سے آئی پتا ہے آپ کو؟ 1943 500 سال پہلے کی بات نہیں ہے. ورلڈ وار کا سلسلہ جاری تھا. اس ورلڈ وار کے سلسلے میں بنگال میں جو اناج اگتا تھا وہ بنگال کی عوام سے چھین کے برٹش نے جاپان بھیج دیا لڑائی کے لیے. اناج کس کا؟ ہمارا. لیا کس نے؟ برٹش نے. پہنچایا کہاں؟ جاپان. اس کی وجہ سے بنگال میں اکال آتا ہے. اور ویکیپیڈیا کے فگر جو بہت کم ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہی بنایا، وہ بتاتے ہیں 30 لاکھ لوگ بنگال میں بھوک کی وجہ سے مر گئے. یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. جب بصیرت نہ ہو قوم کے اندر تو دوست کو دشمن بنا دیا جاتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا برٹش کا، اب سنیں ہمارے علماء کا. یہ دشمن، اب اس کے سامنے ہمارے علماء، اہل بصیرت. اہل بصیرت کیا کرتے ہیں عزیزان گرامی؟ برٹش ہندوستان میں جب داخل ہوتا ہے تو ویسٹ بنگال سے داخل ہوتا ہے. ہندوستان کو اس طریقے سے گھوم کے بنگال سے ہندوستان کے اندر وارد ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن جب یہ برٹش عراق میں آنا چاہتا ہے، انڈیا میں بھی آیا تھا بہانے سے کہ ہم بزنس کرنے آئے ہیں، لیکن آخر میں پورے ہندوستان کو چوس کے چلا گیا. ایک چیز میں بیان کر دوں، کیونکہ مسلمانوں سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی تو اس دیش پہ حکومت کی، برٹش نے بھی کی، دونوں نے ہم کو غلام بنایا. دونوں میں ایک فرق ہے، فرق سن لیں. آج ہمارے ممبروں سے ہمیشہ یہی بیان ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ تھے. نہیں، مشکلات تھیں ان میں، لیکن پھر بھی اسلام کے ظاہر کے پابند تھے. کورٹ میں اسلامی قانون چلتا تھا، اس لیے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کی طرح لگان نہیں لیا جاتا تھا، اسلامی قانون کے مطابق معاف کر دیا جاتا تھا. اسی ہندوستان میں عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہندوستان میں جب مسلمانوں نے حکومت کی تو مسلمان اس دیش میں آئے، غور کریے گا، توجہ کا طالب ہوں، مسلمان اس دیش میں آئے، اس دیش کو اپنا دیش بنا لیا. مسلمان اس دیش میں آئے اور اس دیش کو اپنا دیش بنا لیا، رہے ادھر، راستے ادھر کے بنائے، پانی کے لیے اریگیشن اور کنال ادھر کے لیے بنایا، کھیتی کے لیے راستے ادھر بنائے، کارخانے ادھر بنائے، جو کیا یہاں کیا. اگر حکومت بنائی تو یہاں بنائی، لال قلعہ بنایا تو یہاں بنایا، تاج محل بنایا تو یہاں بنایا، یہاں کے لوگوں کے لیے بنایا. برٹش جب آئے تو ان لوگوں نے ہندوستان کے مال کو چوسا، اور مال کو چوسنے کے بعد سارا مال اپنے وہاں لے گئے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب مسلمان آئے تو اسی دیش کو اپنا گھر بنا لیا اور گھر کی طرح رہے، جب وہ آئے تو ڈاکوؤں کی طرح آئے، ہندوستان کو لوٹ کر لے کر چلے گئے. عزیزان گرامی، مسلمان تاریخ پڑھے. میں آپ سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، پچھلے 100 سال کی تاریخ پڑھے. یہ جو میڈیا میں چینل پر آ کے بکواس کرتے ہیں، ان کا جواب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. مسلمانوں نے اس ہندوستان میں کتنا کنٹریبیوشن دیا ہے، آپ جا کے پڑھیں. مسلمانوں کی حکومت میں کتنی بار ہندو مسلمان جنگیں ہوئی ہیں، کتنی بار رائٹس ہوئے ہیں، اور برٹش کے زمانے میں کتنی بار ہوئے، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں. مسلمانوں کے زمانے میں ہندو کتنے امان میں تھے. عزیزان گرامی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% وہ 100% صحیح تھے، لیکن برٹش کے مقابلے پہ بہت اچھے تھے، کوئی مقابلہ نہیں. عزیزان گرامی، برٹش جب عراق میں آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمباکو کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو آیت اللہ شیرازی وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے تمباکو اور حکا حرام ہو گیا. غور کریے گا، اسلام میں کہیں تمباکو حرام نہیں تھا پہلے، لیکن دشمن کی سازش کو سمجھتے ہوئے، دشمن کے راستوں کو روکنے کے لیے اہل بصیرت ایسے قدم اٹھاتے ہیں. تو علماء نے تمباکو کو حرام قرار دیا، تو جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کے آگے سے حکا ہٹا لیا گیا. جب اس سے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا حکا کہاں ہے، تو کہا حکا ہٹا لیا گیا. تو کہا کس کے حکم سے ہٹایا، تو انہوں نے کہا رانی کے حکم سے. یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی رانیوں کی حکومت چلا کرتی تھی. وہ رانی کے پاس گیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کون ہوتی ہو تم حکم دینے والی، تو انہوں نے کہا میں حکم نہیں دے رہی، یہ وہ حکم دے رہا ہے جس کے نکاح پڑھنے کی وجہ سے میں تم پر حلال ہوئی. یہ وہ حکم دے رہا ہے. عزیزان گرامی، وہ برٹش عراق میں گھس نہیں پائے اس زمانے میں، کیوں؟ کیونکہ اہل بصیرت اس زمانے میں ایک عالم دین موجود تھا عزیزان گرامی. آج ہمارے قوم کے لیے سب سے پہلا حسینی تقاضا یہ ہے کہ بصیرت پیدا کرو, اہل بصیرت بنو, درس لو واقعے سے. وہ توڑنا چاہتے ہیں, آپ خود بھی ٹوٹنا چاہتے ہیں. ہمارے ایشوز ٹرپل طلاق, رام جنم بھومی اور بابری مسجد نہیں ہے. وہ جو بتائیں گے وہ ہمارے ایشوز نہیں ہوں گے. ہمارے ایشوز ہندوستان میں ہر انسان کے لیے خیر ہے, ہر غریب کے لیے گھر ہے, ہر غریب کے لیے روٹی ہے, راستہ ہے, ہر انسان کے لیے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر. یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہر انسان کے لیے خیر, یہ ہمارا ایشو ہے. عزیزان گرامی, اس کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اچھا, کیسے حاصل کریں ہم لوگ بصیرت؟ سب سے پہلا مرحلہ بصیرت کا ہے کہ انسان غور و فکر کرنے سیکھے, صرف کان سے نہ سنے, غور و فکر کرے. ہماری روایتوں میں ہے ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے عالم اگر سو رہا ہے اور جاہل رات پر عبادت کر رہا ہے تو عالم کا سونا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم کو رات کو اٹھا کے پوچھو گے بتاؤ دلیل دو خدا ہے کہ نہیں, وہ 30 سیکنڈ میں آپ کو دلیل دے دے گا. جاہل پوری رات عبادت کرتا رہے, اس سے پوچھو اللہ ہے یا نہیں, ثابت کرو. غور و فکر. ہماری قوم, واپس سے میں کہہ دوں, ہماری قوم سے میری مراد صرف شیعہ نہیں ہے, مسلمان, رسول کے چاہنے والے, علی کے چاہنے والے, دنیا میں جہاں کہیں بھی. اور میں نے یہ پہلی مجلس میں بیان کیا کہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ رسول سے محبت کرتا ہو اور حسین سے محبت نہ کرتا ہو. شدت اور ضعف میں فرق ہوگا کہ ہم جتنی محبت کرتے ہیں شاید وہ نہ کرتا ہو, لیکن محبت وہ بھی کرتا ہے. ہم حسینیوں کو حسین کا دشمن بنانا بند کر دیں.
نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا
علی,
عزیزان گرامی. کچھ اور جملے مولا کائنات کے آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج نیوز ڈیبیٹس پہ آ کر جاہل اپنے آپ کو اسلام کا مفکر بتاتے ہیں, اپنے آپ کو رضوی نام رکھ لینے سے اپنے آپ کو شیعہ بتاتے ہیں, کوئی نواب صاحب آتے ہیں شیعہ انجمن اور شیعہ پارٹی بناتے ہیں. بھائی نوابوں کا زمانہ ختم ہو گیا, اب علماء کا زمانہ ہے. یہ نہ شیعہ ہے نہ حسینی ہے, یہ اعلان کرتے ہیں ہم اس ممبر سے. ان کا نہ شیعت سے کوئی تعلق ہے نہ حسینیت سے کوئی تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ زلالت حسین سے بہت دور ہے. عزیزانِ گرامی, یہ سنیں مولا کیا کہتے ہیں, امیر المومنین کیا کہتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر. کہتے ہیں جس کے پاس بصیرت نہیں ہے اس کی نظر ہمیشہ فاسد ہوتی ہے, ہمیشہ فساد برپا کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے جو آدمی کو آپ مائک دیں, تمام بانی میری بات سنیں غور سے عزیزانِ گرامی, دس بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, فاقد النظر, فاقد البصر, فاسد النظر. عزیزان گرامی, اگر مائک اور ممبر ان لوگوں کو دیا جائے جن کے پاس بصیرت نہیں ہے, وہ قوم میں ہمیشہ فساد برپا کرتے رہیں گے, اور اس کے ذمہ دار وہ بانی بھی ہوں گے جو ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کل شاعری کرتے تھے آج مجلسیں کرنے لگے ہیں. آپ شاعر تھے, ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں, آپ بہت اچھی شاعری پڑھتے تھے, لیکن آپ اہل بیت کے علوم کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو جائے قم جائے نجف دس سال پڑھے، آٹھ سال پڑھے، وہاں پر پڑھنے کے بعد علماء کے سامنے بیٹھے، اپنے زانوں کو خم کرے، اپنے کاندھوں کو خم کرے، آپ کو جب علم حاصل ہوگا، چلانے سے، پکارنے سے، اچھلنے سے علم حاصل نہیں ہوتا عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، میں بالکل آپ کے سامنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مولا کا جملہ ہے کہ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے اسے ممبر نہ دو، اسے مائک نہ دو، وگرنہ وہ قوم کے اندر فساد برپا کرے گا. عزیزان گرامی، ہم ہندوستان کو ایک الگ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کل بات یہ کی کہ ہم ہندوستان میں ہندوستانیوں کو، ہندوؤں کو نجات دلانا چاہتے ہیں یہاں کے ظالموں سے، لیکن جب اہل بصیرت نہیں ہوتے تو سوال یہ ہوتا ہے، اچھا مولانا آپ بتائیے، علی ان ولی اللہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اہل بصیرت نہیں ہے، ان کو نہیں پتا دشمن کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، یہ قانون بیان کر دوں آپ کے سامنے اہل بصیرت کے، جب شیر حملہ کرتا ہے، اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، شیر حملہ کرتا ہے ایک جھنڈ پہ، جب وہ جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے تو پہلے دو اور تین گوسفند گاؤں یا جس پہ بھی حملہ کرتا ہے اس کو پہلے سائیڈ میں کر لیتا ہے. جب تک وہ سائیڈ میں نہ کرے اور الگ نہ کرے، جب تک وہ شکار نہیں کر سکتا. آپ کو جب بھی کہا جائے کہ قوم الگ ہے، علماء الگ ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ عراقی ہیں، یہ نجفی ہیں، یہ قمی ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ سنی ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ شکار کرنے آیا ہے. یہ آپ کو ایک امت سے جدا کر کے سب سے پہلے آپ کا ہی گلا کاٹے گا. اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ تم آج اس بات میں لگے ہوئے ہو کہ ہاتھ باندھ کے پڑھے یا ہاتھ کھول کے پڑھے، جبکہ دشمن نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دے. عزیزان گرامی، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ممبر اور محراب اور جو شہرا یہاں بیٹھے ہیں ان سے دس بستہ گزارش ہے، جو آپ پڑھیں مستند پڑھیں، سنی سنائی بات نہ پڑھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیوں پڑھا میرے نام سے جھوٹ، ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا. جو پڑھے مستند پڑھے، تاریخ کی کتابوں سے پڑھے، اپنے خیالوں کو اسلام کا نام نہ دیں، اپنے خیالوں والے اہل بیت نہ بنائیں، اہل بیت کے قول والے اہل بیت ہم تک پہنچائیں. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے ذریعے سے کچھ حدیث ہم نے آپ کے سامنے دے دی. ذمہ داری آپ کی ہے کہ قوم کے اندر عبرت ہو، بصیرت ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری اس پیغام کو پہنچانا ہے. عزیزان گرامی، خصوصاً جوان سنیں، جب ہی بھی آپ کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے، کہا جائے تم ماتمی ہو، تم نمازی ہو، تم اخباری ہو، تم مولائی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، جواب دو، ہم اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ اثنا عشری ہیں اور کچھ نہیں. جب مسلمان پوچھے تو کہو ہم مسلمان ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ٹکڑوں میں بٹنا یہ بے وقوفی ہے، خصوصاً ایسے ماحول میں جس ماحول میں آج ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں. عزیزان گرامی، بصیرت حاصل کرنے کے لیے، وقت بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں لا بصیر لا بصیرہ لمن لا فکر لہو. امام فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہو سکتی جو فکر نہیں کرتا, غور و فکر نہیں کرتا. عزیزان گرامی, جب آپ کے ساتھ سامنے کوئی واقعہ پیش کیا جاتا ہے, آپ کتنا غور و فکر کرتے ہیں, کتنا فوراً آپ فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بات کر کے دیکھیں کسی سے, سب کے پاس سب چیز کا سلیوشن موجود ہے. آپ یہاں نکڑ پہ بیٹھ جائیں, آپ ایک سوال کریں کہ آج یہ کیا کرنا چاہیے, ہر آدمی کے پاس ایک سلیوشن ہے. نہ تاریخ پڑھا, نہ قرآن پڑھا, نہ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہے, لیکن سلیوشن سب کے پاس. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب ہی ہمارے زمانے میں سچن یا وراٹ کوہلی جب ابھی آؤٹ ہو جاتا ہے, تو آپ دیکھیں گے سب جب میچ ختم ہوتی ہے تو سب آ کے ناکے پہ کہتے ہیں ایکچولی اس کو ایسے مارنا چاہیے تھا, اس کا بیٹ ایسے مڑ گیا, وہاں پہ لیگ سلپ نہیں تھی, اس کو وہاں سے مارنا چاہیے تھا. اپنی اوقات تو دیکھو, تم کون ہو, کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. جب ہمارے لوگ آ کے علماء کے سامنے اپنی نظر دیتے ہیں, اپنی اوقات تو دیکھو کہ تم کون ہو, وہ کون ہے. تمہیں بیٹ پکڑنے کی تمیز نہیں, تم آ کے وراٹ کوہلی کو تمیز سکھا رہے ہو. تم نے احکام کی کتاب بھی نہیں پڑھی, تم وہ جو احکام استخراج کرتے ہیں ان کو سکھانے چلے. عزیزان گرامی, پہلا مرحلہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر. واقعات کو جب دیکھیں تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو پیدا کریں. آج کوفہ والوں کی بات آپ کے سامنے پیش کر کے مقدمہ ختم کروں گا. کل اس بات کو انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات کا سہارا دیں. اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے بہت سارے لوگ, کچھ لوگ کھڑے ہیں, اگر معذرت کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا آپ لوگ. قوم اہل بصیرت کیسے ہوتی ہے اور قوم بے بصیرت کیسے ہوتی ہے, یہ ہمیں کوفہ میں پتہ چلتا ہے. کوفہ والوں نے امام کو خط لکھے, خط لکھ کے بلایا. 17,000 70,000 الگ الگ فگرز تاریخ میں ہیں کہ کوفہ والوں نے خط لکھ کے امام کو بلایا, محبت کا دعویٰ کیا, اور محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد کہا کہ آپ آ جاؤ, اور اگر آپ آ جاؤ گے ہم آپ کی نصرت کریں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے, اور ہم یہاں پر حکومت بنائیں گے. کوفہ کا اس وقت ایک گورنر کوئی اور تھا. گورنر اس وقت کوئی اور تھا, یزید ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجتا ہے. جب یزید ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجتا ہے تو ابن زیاد منہ چھپا کے کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے. اس طریقے سے داخل ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام حسین آ رہے ہیں. کہ بے بصیرت قوم کی نشانی ہے کہ چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچان نہ پائے, چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچان نہ پائے. عزیزان گرامی, ابن زیاد داخل ہوتا ہے وہی کوفہ جہاں پر اتنے لوگ تھے کہ مسلم جب مسجد کوفہ میں آتے ہیں پوری مسجد بھری ہوتی ہے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے. ابن زیاد آتا ہے, ابن زیاد آنے کے بعد وہاں ظلم کرتا ہے. ابن زیاد آتا ہے, کچھ لوگوں کو پیسوں سے خرید لیتا ہے, کچھ لوگوں کو جان کی دھمکی دیتا ہے, کچھ لوگوں کو پیسوں سے خرید لیتا ہے, کچھ لوگوں کو جان کی دھمکی دیتا ہے. ایک بات بتاتا چلوں, جو حسینی ہوتا ہے, جو کربلائی ہوتا ہے, وہ نہ پیسے سے بکتا ہے نہ موت سے ڈرتا ہے. جو پیسوں سے بک جائے اس کا نام تو جو بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ حسینی نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, لوگ آئے, لوگ بک گئے. محبت کے دعوے جب ہوتے ہیں تو ایسے ہی مسلم کو تنہا چھوڑ دیا جاتا. اچھا, یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کوفہ والے کہ ہم مولا امام حسین آئیں گے, ایک حکومت بن جائے گی, اور جب حکومت بنے گی تو ہم لوگ آرام سے رہیں گے, اور جو لوگ اس میں سے پاورفل لوگ تھے ان کو کچھ گورنرشپ بھی مل جائے گی، کچھ عہدہ بھی مل جائے گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں معاملہ تو پلٹ گیا، اب یہاں لڑائی کی بات ہے، قربانی دینے کی بات ہے، خون دینے کی بات ہے، تو جو بصیرت صرف اس دنیا کی رکھتے ہیں، جب دنیا کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو حسین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کی بصیرت میں صرف اس دنیا، یہ دنیا ہوتی ہے، جب دنیا کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو حسین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ حسین علیہ السلام اور حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں عزیزان گرامی، یہی کوفہ میں۔ اگر یہی کوفہ والے تھوڑی بصیرت دکھاتے، ابن زیاد ڈرا ہوا تھا، ابن زیاد ڈرا ہوا تھا۔ ایک قانون بتا دوں عزیزان گرامی، جو دشمن خدا ہوتا ہے وہ دکھاتا تو اپنے آپ کو بہت بہادر اور طاقتور ہے، لیکن اس کے دل کا حال دیکھے تو لمحہ لمحہ اس کے اندر لرستا رہتا ہے۔ اس کے لیے خدا نے ان کو کہا کہ یہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس لیے حسن نصر اللہ نے جب ان کو، اسرائیل کو دھمکی دی، کہا تم ہمارے لیے مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہو۔ حسن نصر اللہ نے ایک سپیچ میں ان سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، غور کریے گا، سید حسن مقاومت، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس حسن نصر اللہ کے اوپر، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں تمہاری جنگ کس سے ہوئی ہے، پہلی بار تم علی اور آل علی سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے، علی حسن اور حسین کی اولاد سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے، اگر تمہیں خیبر یاد نہ دلا دیا تو ہم علی والے نہیں۔ خیبر میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنی مجلسوں میں خیبر پڑھنا اور ہے، اور اسرائیلیوں کے سامنے جا کے خیبر کو یاد دلانا اور ہے۔ وہ شیر مجاہد حزب اللہ اس زمانے میں زندہ ہیں، اہل بصیرت زندہ ہیں عزیزان گرامی۔ کوفہ والوں نے کیا کیا، اپنی دولت، اپنی حکومت، اپنی دنیا کے لیے دین چاہتے تھے۔ کربلا والے، جنت ملنے والی ہے، غور کریے گا، امام حسین نے کہا جنت دے رہا ہوں چلے جاؤ، انہوں نے کہا جنت نہیں حسین چاہیے۔ اور کوفہ والوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ جنت ملنے والی ہے، شہادت کے بعد یہ سارے گھر میں چلے گئے۔ عزیزان گرامی، کربلا اور بصیرت یہاں پتا چلتی ہے کہ جب دین کے نام پہ قربانی دینی ہو، کتنے لوگ میدان میں آتے ہیں وہ حسینی ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ جب دین کو ضرورت ہو تو گھر پہ چلے جاتے ہیں یہ کوفی ہوتے ہیں۔ دین جب تک فائدہ پہنچائے اور آپ لیتے رہے تو یہ کوفہ والوں کی صفت ہے، لیکن دین کو جب ضرورت ہو تو میدان میں آ کے ڈٹ جائے، یہ کربلا والوں کی صفت ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا یہی کوفہ والے اگر مسلم کا ساتھ دیتے، دشمن لرزا ہوا تھا، دشمن کو پتا تھا میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ کوفہ والوں سے لڑ سکوں، صرف دشمن کے پاس ہتھیار موت سے ڈرانے کا تھا اور پیسے سے خریدنے کا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریے گا کہ جو قوم موت سے ڈر جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو قوم موت سے نہ ڈرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اسی لیے حزب اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ جنگ میں جاتے ہیں تو شہادت طلب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر شہید ہو گئے تو علی سے ملاقات ہوگی، فاطمہ سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی، حسن سے ملاقات ہوگی۔ جنگ میں شہادت طلبی میں جاتے ہیں، وہاں سے اسرائیل آتے ہیں، قرآن کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، جب ان کا حملہ ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو روتے ہیں، روتے ہیں، جنگ سے بھاگتے ہوئے یہ پتا چل گیا کہ جب بھی یہود اور آل یہود علی اور آل علی کے سامنے آئے گا تو اسے ہمیشہ خیبر دیکھنی ہوگی اور ہمیشہ اسے شکست دیکھنی ہوگی. اور اس زمانے میں اسرائیل اور امریکہ یہ جانتا ہے کہ اسے کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو علی خامنائی دے سکتا ہے, حسن نصر اللہ دے سکتے ہیں, سید سیستانی دے سکتے ہیں, علی اور آل علی اور ان کے چاہنے والے ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. عزیزان گرامی, مسلم کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, اس کے بعد مصائب آپ کے سامنے. جب مسلم کو قید کر کے, میں مصائب نہیں شروع کر رہا ہوں ابھی, جب مسلم کو قید کر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو, ابن زیاد کو سلام کرو, تو مسلم نے ڈانٹ کے کہا, للکار کے کہا کہ میرا امیر صرف حسین ہے, میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں. اکیلے میں کہہ دینا اور ہے, دشمن کے سامنے گھرا ہوا تنہا رہ کے دشمن کے سامنے کہنا کہ میرا امیر صرف حسین ہے. اے وہ لوگ جو چینلز پہ جاتے ہو, تم کہ کاش یہ کہہ سکو کہ میرا امیر حسین ہے, میں صرف حسین کے سامنے جھکتا ہوں, کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا. جس جو سر حسین کے سامنے تعظیم کے لیے جھک جائے, یقیناً وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے کے یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا. یہ مسلم ہے, مسلم ابن عقیل, وہ بہادر کہ جب جنگ میں آئے تو دشمن نے پہلے کئی ہزار کا لشکر بھیجا, مسلم نے انہیں شکست دی. جب ٹکڑی واپس گئی, کہا کہ ہمیں اور فوج چاہیے, تو ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنی فوج ہے؟ انہوں نے کہا کوئی گلی کے بندے سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, بنی ہاشم کے شیر سے جنگ ہو رہی ہے. وہ مسلم ابن عقیل شجاعت میں دشمن کے سامنے اس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں, آئے ہمارے جوان اصلی دشمن کو پہچانے, اصلی دشمن کے سامنے مسلم ابن عقیل کی طرح کھڑے رہے اور اپنے دوستوں کو دشمن نہ بنائیں. عزیزان گرامی, وہ مسلم ابن عقیل آخری کے لمحوں میں, وہ مسلم ابن عقیل جب ان کا کوئی ساتھی و مددگار نہ بچا تو کوفہ کی گلیوں میں مسلم گھوم رہے ہیں, کوفہ کی گلیوں میں مسلم گھوم رہے ہیں. عزیزان گرامی, لوگ بتا علماء بتاتے ہیں کہ کچھ شباہتیں مسلم میں اور کربلا میں ہیں, مسلم میں اور امام حسین میں ہیں. ایک شباہت یہ ہے کہ مسلم کربلا میں تنہا رہ گئے تھے اور حسین جب جنگ کے لیے گئے تو حسین بھی تنہا رہ گئے تھے. مسلم کو بے تحاشا پیاس لگ رہی تھی, مسلم ابن عقیل کو بے تحاشا پیاس لگ رہی تھی. وہ ایک گھر کے باہر پہنچتے ہیں, ایک بوڑھی باہر نکلتی ہے, کہتے ہیں تھوڑا سا پانی ہو تو مجھے پانی پلا دو. عزیزان گرامی, اگر آپ غور کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ ہر طرف آپ کا دشمن ہو اور آپ کا کوئی شہر میں مددگار نہ ہو, کوئی ساتھی نہ ہو, آپ اس شہر میں اکیلے ہو, جس طرف آنکھ اٹھائے آپ کو صرف دشمن نظر آتا ہو, میں نہیں بتا سکتا کہ مسلم کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی. عزیزان گرامی, کربلا میں سب شہید ہوئے لیکن ہر شہادت کے بعد ان کی نظر حسین پہ پڑتی تھی, تھوڑی دل کو تسلی ہو جاتی تھی. مسلم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کوئی بھی مسلم کا مددگار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, مسلم تنہا ہے. وہ پیاس کی شدت, مسلم پانی لیتے ہیں, پینے جاتے ہیں, جیسے ہی پانی پینے جاتے ہیں اس میں خون دیکھتے ہیں. مسلم کو حسین کی پیاس آتی یاد آتی ہے, مسلم پانی کو پھینک دیتے ہیں. عزیزان گرامی, وہ بڑھیا حضرت مسلم سے کہتی ہے, مسلم وہ کہتی ہے اے شخص, تیرا کوفہ میں کوئی ساتھی مددگار نہیں ہے, کیوں تو اپنے گھر نہیں جاتا؟ تو مسلم کہتے ہیں میں مسلم ہوں، میرا کوفہ میں کوئی یاور و مددگار نہیں. تو وہ کہتی ہے کیا تم مسلم ہو، میرے حسین کے نمائندے ہو؟ کیا تم میرے حسین کے نمائندے ہو؟ آؤ میرے گھر میں چلے آؤ، میں تمہیں امان دوں گی. ہائے مسلم، تمہیں ایک رات کے لیے امان تو مل گئی، وہ زینب کبریٰ شام غریبہ میں عباس کو ڈھونڈتی رہی، اسے کوئی امان دینے والا نہ ملا. عزیزانِ گرامی، مسلم رات بھر عبادت میں گزارتے ہیں، گریہ و زاری میں گزارتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں گزارتے ہیں. صبح ہوتے وقت اس بڑھیا کا بیٹا جا کے کوفہ میں بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں مسلم ہے. عزیزانِ گرامی، بڑھیا کو جب پتا چلتا ہے، اس بزرگا کو پتا چلتا ہے کہ مسلم کے لیے دشمن نے گھیر لیا ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ اے مسلم، تم گھر میں ہی رک جاؤ، یہیں سے جنگ کر لو، یہیں سے جنگ کر لو، تم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے دفاع کر پاؤ گے. تو مسلم کہتے ہیں اے بڑھیا، میں گھر میں تو رہ لوں لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ غیر تیرے گھر میں آئے، غیر آ کے تجھ پر نظر ڈالے. ہاں وہ شام جہاں پر سیطانیوں کو بازاروں میں کھڑا رکھا گیا، بازاروں میں کھڑے ہیں تماشائی نظر کر رہے ہیں. اے مسلم، تم پر ہمارا سلام، اے مسلم تم پر ہمارا سلام. مسلم آتے ہیں، قیامت کی جنگ کرتے ہیں. دشمن یہ جانتا تھا کہ مسلم کو جنگ سے نہیں ہرا سکتا، دھوکے سے ایک کھڈے میں گراتا ہے، مسلم کے منہ پر چوٹ لگتی ہے، پورا خونم خون ہو جاتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. مسلم کو پکڑ کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں دربار ہے. دربار میں مسلم وہی شجاعت علی دکھاتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام بھی ایک بار دربار میں گئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ امام آپ بتائیں کہ آپ جب دربار میں گئے تھے تو کیوں آپ کا سر جھکا تھا، مسلم کا سر اٹھا تھا؟ حضرت سید سجاد شاید کہے کہ تم نے حقیقت میں انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلے تھے. وہی دربار میں زینب کبریٰ بھی تھی، سکینہ بھی تھی، بیبیاں بھی تھی. ہاں عزیزانِ گرامی، وہی دربار میں حبش کے لوگوں نے تلوار نکال دی، کہا کہ حبشی عورتوں کو بے چادر جانے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے. لیکن بنی ہاشم کا کوئی یاور اور کوئی مددگار نہ تھا. بنی ہاشم کی عورتیں، وہ سیدانیاں، وہ آل رسول یہی دربار میں بے گورو چادر.